فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ قبول کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اجابہ جاب اس کے معنی کیا ہے, قبول کر لینا, اور وہ قبول کرتا ہے الَّذِينَ, وہ لوگ, آمَنُوا, جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کیے نیک. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو قبول کرتا ہے. کیا قبول کرتا ہے؟ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور وہ زیادہ دیتا ہے اور بڑھاتا ہے ان کو اپنے فضل سے, اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی دعوت پر جواب دیا, لبیک کہا, جو اللہ پر ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی, تو اب کیا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا اور پھر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی فضیلتیں نازل کریں گے, فضل کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے, ان کو اپنے فضل سے جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو یہاں پر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے, ان کی خواہشات اور آرزوئیں پوری کرتا ہے اگر وہ دعا کے آداب اور شرائط کا پورا پورا اہتمام کریں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ماں کھانے پینے کے سامان کے ان کے جو ہے وہ صحرا میں, بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور وہ خوشی سے جو ہے وہ فرتے مسرت سے, یعنی خوب خوشی سے اس کے منہ سے نکل جائے, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا جو ہے وہ رب. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب شدت سے, خوشی کی شدت سے اسے غلطی ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے نا. اور پھر جب وہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو عطا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ من فضل ہی, اپنے فضل سے. والکافرون لہم عذاب شدید, اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو شدید عذاب ہے, بڑا جو ہے وہ سخت عذاب ہے. اور کافر کون ہیں؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. پھر آیت نمبر جو 27 ہے, اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں اس آیت کا جو شان نزول جو ہے وہ پتہ چلتا ہے, وہ کیا ہے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو کافروں کی مال و دولت دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کہ یہ وسعت اور فراخی ہمیں بھی حاصل ہو جائے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنو قریظہ, بنو نذیر اور بنو قینقاع, یہ کون تھے؟ یہودیوں کے تین قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے. تو کہتے ہیں کہ ان تینوں قبیلوں کے مال و دولت کو جب دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالداری کی تمنا پیدا ہوئی, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر بن حریث فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے رسول اللہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالدار بنا دے, تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو نظام معیشت ہے نا, یہ دنیا میں کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مصلحت کے تحت ہے. کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں جکڑا ہوا ہے, اللہ کی حکمت میں جکڑا ہوا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اور اگر وہ فراخ کرتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے. تو بسطا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پھیلا دینا, کشادہ کر دینا اور فراخ کر دینا. اور اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو وہ زمین میں فساد پیدا کرتے. تو آپ دیکھ لیجئے कि यहाँ पे है लबगऊ जो है इसके यानी वर्ब इसका आया है और बगऊ के यहाँ पे दो मानी है। आपको पता ही है बगा यबगी के एक मानी होते हैं चाहना, है ना। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ये कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि इससे मुराद ये कि अगर उनकी एक ख्वाहिश पूरी की जाती तो दूसरी ख्वाहिश जो थे वो चाहते, मसलन एक कपड़े के बाद फिर दूसरा कपड़ा चाहना, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, एक जो है वो घर के बाद दूसरा घर चाहना। तो अगर उनकी एक ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाती तो वो फिर दूसरी ख्वाहिश के लिए अपने पांव जो थे वो फैलाने शुरू कर देते। ये नहीं कि अल्लाह ने एक ख्वाहिश पूरी किया तो उस पर शुक्र गुजार हों और अल्लाह की नेमत की कदर करें और नेमतों का सही एहसास करें और शुक्र बजा लाए, नहीं। फिर इंसान मजीद एक और तमन्ना करता है, एक और ख्वाहिश उसकी जो है वो होती है। तो क्या बात बताई जा रही है कि रिज्क की कुशादगी उसकी जो है ख्वाहिशात में इजाफे का बायस बनती है। दूसरे मानी यहाँ पे बगाऊ के मानी जो हैं वो बगावत के हैं, सरकशी के हैं, नाफरमानी के हैं, कि जब अल्लाह उनकी एक ख्वाहिश को पूरा करता है तो उसकी हिर्स और बढ़ती चली जाती है, वो अल्लाह की नाफरमानी करता चला जाता है, वो अल्लाह की नाफरमानियों में बगावत करता है। जैसे कि फिरौन, हामान या फिर मक्का के सरदार, कि उनको अल्लाह ताला ने जब दिया तो वो क्या करते थे, फिर वो अल्लाह की नाफरमानियां जो थे वो करते चले गए। तो दौलत की कसरत जो है उनके लिए गुनाहों के इजाफे का जरिया बन जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं चाहता तो सारे ही लोगों को वाफिर खजाना दे सकता था, अपने खजाने से वाफिर रिस्क दे सकता था, लेकिन होता क्या, लबगौ फिल अर्दी, तो फसाद करते जमीन में, वलकिन युनज़िलु बिकदरिन, लेकिन वो नाजिल करता है नपातुला, कदर के मानी क्या है, नपातुला अंदाजे के साथ, मा यशा जो वो चाहता है, इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, बेशक वो अपने बंदों से खबरदार है, देखने वाला है, कि अल्लाह को खूब पता है कि किसको दूं तो कितना दूं। क्योंकि आप देख लीजिए कि वाकई दुनिया में हमें ऐसी मिसालें भी नजर आती हैं कि किसी को जो है वो जब थोड़ा सा भी मिलता है तो उसको लेने के बाद क्या करते हैं कि लोग गुनाहों में बढ़ते चले जाते हैं, शराब पी रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, बुरी सोबत में बैठे हैं, ऐश बाशी हो रही है, यारों को राजी किया जा रहा है, तो इंसान गुनाहों की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझे पता है कब देना है, किसको देना है, कितना देना है। तो ये जो है ये पूरी कायनात का निजाम जो है वो सब कैसे है कि एक मुस्तहकम निजाम है और मेरी हिकमत जो है ना उसके तहत बंधा हुआ है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपनी हिकमत का जिक्र कर रहे हैं कि मैं किसी को कम देता हूं तो किसी को ज्यादा जो देता हूं, और मैंने अपने गिना को जो आम नहीं कर दिया तो ये मेरी एक मसलियत है। और वो मसलियत क्या है कि वो लोग जो बुराइयां करने वाले हैं वो तुगयानी इख्तियार करके दुनिया में उदम मचा देते हैं, ना अल्लाह को खातिर में लाते और ना ही किसी मखलूक को, और कनात तो उनके पास थी ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो ऐसा नहीं है कि खूब दें, तो हर एक की इस्तदाद और सलाहियत के मुताबिक अल्लाह ताला देते हैं, हर एक की दुआ को अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, खूब जानते हैं कि कब देना है, किसको देना है और कितना देना है। इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, बेशक वो अपने बंदों से खबरदार है, देखने वाला है, अल्लाह ताला को खूब पता है कि किसके लिए क्या चीज बेहतर है, रिस्क की ज्यादती या कमी, और अल्लाह ताला सबके अगले पिछले सब हालात से वाकिफ है, कौन सी नेमत किसी के लिए मुनासिब है और कौन सी नुकसानदेह है। तो हम तो अपने अपने आप को सिर्फ देखते हैं और सोचते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मैं जानता हूं। सूरह ज़ुख़रुफ़ में भी आप पढ़ सकती हैं, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, तो अल्लाह ताला ये बात बार बार वाज़े करते हैं कि दुनिया में मालो दौलत की कसरत जो है बिलअमूम गुनाहों में इजाफे का बायस बन जाती है। फिर फरमाया वहुवल्लज़ी, और वही तो है जो युनज़्ज़िलुल ग़ैसा, कि वो नाजिल करता है बारिश को, اب خود بخود بارش نہیں ہوتی, اللہ نازل کرتا ہے. اور غیث جو ہے کون سی بارش کو کہتے ہیں؟ قحط سالی کے بعد جو بارش ہوتی ہے, اسی سے ہے نا غوث اعظم, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے بارش کو, من بعد ما قنطوا, بعد اس کے کہ وہ نا امید ہو گئے تھے, خوب قحط پڑا, بہت عرصے سے جو ہے وہ فصل نہیں ہو رہی اور ہر طرف جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ خشک حالی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے غیث دے دی, قحط سالی کے بعد ان کو بارش دی. فَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو. تو نشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھیلا دینا, وسیع کر دینا, کھول دینا. تو وہ اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے, وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. تو اس کے بھی معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحمت کو عام کر دیتا ہے. کیسے عام کرتا ہے؟ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد کیا ہوتی ہے کہ ہر طرف اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے. اور رحمت کے معنی کیا ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ بارش کی وجہ سے زمین جو ہے بنجر تھی, اب اس میں سے پھل پھول پیدا ہونے لگے, وہ زرخیز ہو گئی اور پھل پیدا ہوئے, پھول اس پر آ گئے, بہار کا موسم, اور کیا ہے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اللہ کی رحمت کیا ہے کہ بارش جو ہے وہ بہت سے مسائل کا جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے, کیونکہ آسمان جو ہے اگر اس سے بارش نازل نہیں جب ہوتی تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں جائیں اور کیا کریں. تو اللہ کی بارش جو ہے وہ رزق کے دروازے کھولتی ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اور وہ دوست ہے قابل تعریف. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پہچان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ قابل تعریف ہے. معنی کیا ہے کہ کام بنانے والا بھی ہے اور کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے تو اللہ خود جو ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود قابل تعریف ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزاوار حمد و شکر ہے, تمام تعریفوں کا منبع ہے. تو اگر وہ لوگوں کے گناہوں کے باوجود ان کو رزق سے محروم نہیں کرتا اور وہ اللہ کا رزق کھا کر پلتے ہیں تو یہ کیا, یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ولی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حمید بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید کے لیے کائنات سے دلائل دیے جا رہے ہیں, اور دلائل کیا ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش. تو آسمانوں اور زمینوں کا, زمین کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا. تو خالق کون ہے؟ اللہ. انسانوں کو نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ. وما بس فیہما من دابا, اور جو اس نے پھیلائے. بسا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے کے. جیسے قرآن میں پھیلانے کے لیے 6 لفظ آئے ہیں اور یہ چھٹا درجہ ہے. اس طرح پھیلانا کہ اس کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوں, جیسے مٹی نہیں ہوتی, ہبا منبسا یا منبوسا, یا پھر آپ دیکھیں کہ کل فراش المبسوس, جیسے شمع کے پروانے ہیں, یا مٹی ہے. مٹی بھی جو ہے ہر طرف بکھر سی جاتی ہے نا. غم کے لیے بھی آتا ہے انما اشکو بسی, ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ غم کیا ہوتا ہے کہ ایک کیفیت ہے دل پر چھا گئی ہے, دل پر سپریڈ آؤٹ ہو گئی ہے, ہر چیز غم زدہ لگتی ہے, کائنات بھی غم زدہ لگتی ہے, باہر بہار ہی کیوں نہ آئی ہوئی ہو. تو اصل میں کیا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا پھیلاتا ہے کہ, اور کہاں پھیلاتا ہے؟ فی ہما, ان دونوں میں. کون دونوں مراد ہیں؟ آسمان اور زمین. کون کیا چیز پھیلاتا ہے؟ من دابا, اور دال بابا دب رینگ کر چلنے والوں کے لیے آتا ہے. تو زمین پر چلنے پھرنے والے, جس میں جو ہے وہ تمام حیوانات شامل ہیں, اور جو ہے وہ جو بھی چلنے پھرنے والے ہیں اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں, جانور بھی ہو سکتے ہیں, جو بھی چرند پرند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو پھیلایا ہے, آسمانوں میں بھی. اب یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں. ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کیونکہ دونوں میں پھیلا دیے ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے. تو پہلے پھیلا دیا, پھر اس کے بعد وہ ان کو جمع کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس پھیلا دیا ہے, بلکہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا حشر بھی کرے گا, ان کو اکٹھا کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا. تو یہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر بسنے والے کو اللہ کی توحید اور آخرت کی بہت بڑی دلیل ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, اور نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, بس اس کے سبب جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے. فَبِمَا, تو جو کچھ بھی تم نے کسب کیا ہے, تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے نا, تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ تم پر مصیبتیں آتی ہیں. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ آیت جو ہے نا, بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. اور اگر آپ غور کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ اس آیت میں جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ہونے والے گناہ جو ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کس طرح؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور جن گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان پر جو بھی چھوٹی بڑی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تو تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کے گناہ معاف کر دیں. اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے. تو یہ آیت مومنین کے لیے بڑی ہی پر امید آیت ہے, بڑی ہی خوبصورت آیت ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے, قدم سلپ ہو جاتا ہے, یہ سب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے, بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے. تو پھر مفسرین کیا کہتے ہیں کہ جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اسی طرح کسی پر کوئی باطنی مرض ہوا تو یہ بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہے, کیونکہ جس طرح ایک نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے, اسی طرح ایک برائی دوسری برائی کو جو ہے وہ کھینچ کر لاتی ہے. اور گناہوں کی نقل سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور نیکیوں کی نقل سزا دنیا میں کیا ملتی ہے, ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اور اے لوگوں کہ جو مصیبت بھی تم پر آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے, اور بہت سے قصوروں سے تم ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تو انسان اللہ کے مقابلے میں بغاوت کرتا ہے, بغاؤ اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ شرک کرتا ہے, اوروں کو اپنا ولی اور کارساز سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں پکڑنا چاہوں تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا, تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور اہل مکہ پر قحط بھی رہا نا, تو اس کی طرف بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اشارہ ہے کہ یہ تنبیہ ہے, قحط کا آنا تنبیہ ہے کہ تم جو ہے ہوش میں آؤ اور اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ تم کیا کر رہے ہو. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں. کیا فرمایا کہ تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو بغاوت کر کے, شرک کر کے, کفر کر کے. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار, اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں, یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں پکڑنے پر آ جائے تو تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو دنیا میں کوئی حمایت اور مدافعت کے لیے اگر نہیں آتا تو آخرت میں پھر تمہیں کوئی اللہ کی پکڑ سے کیسے بچائے گا؟ کون تمہارا جو ہے وہ شریک اور شفیع جو ہے وہ بن جائے گا؟ تو کوئی بھی تمہیں اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتا۔ تو پھر اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ سب کو اپنے اعمال جو ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جائے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اللہ پکڑے تو انسان کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی انسان کا جو ہے کوئی نصیر ہے، تو کوئی بھی اس کو جو ہے وہ بچانے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نشانیاں بتاتے ہیں، بڑی خوبصورت مثال دی کہ دنیا کی کامیابی جو ہے اس پر جو مغرور لوگ ہیں نا وہ کیا سمجھتے ہیں، تو دنیا کی کامیابی پر جو مغرور غرور کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک تمثیل دی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے الجواری، اور جوار جو ہے یہ کیا ہے؟ جوار جو ہے یہ جیم را یا سے ہے، اس کا واحد ہے جاریہ، اور جاریہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جاری رہنا، چلتے جانا۔ جیسے لڑکی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جاریہ، چھوٹی لڑکی ہوتی ہے نا چلتی رہتی ہے، اس کو کوئی چیز روکتی نہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، کشتی کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کشتی پانی میں جو ہے وہ چلتی ہے، اور ہوا کی طرح چلنے والی چیزوں کے لیے جاریہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پانی میں ہوا کی طرح کشتی چل رہی ہوتی ہے، بہتی چلی جاتی ہے نا کشتی، اور بادبانی کشتی جو ہوا اور پانی کے رخ اور بہاؤ کی مناسبت سے چلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس اعتبار سے جاریہ۔ تو اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ الجوار، کشتیاں ہیں، فل بحری سمندر میں، کل آلام جیسے کہ آلام، جیسے کہ پہاڑ۔ تو علم کی جمع ہے آلام، اور علم جو ہے نا نشان کو کہتے ہیں، کسی نشان کو یا منزل کا نشان، جھنڈا وغیرہ بھی۔ جیسے مثلا دو لوگ مقابلہ کر رہے ہیں بھاگنے کا اور دور جھنڈا لگا دیا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے جھنڈا پکڑ کر، تو وہ ہے بھاگنے کی حد جہاں تک جانا ہے، تو وہ علم ہے۔ تو روشنی کے مینار کو بھی کہتے ہیں، پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، پہاڑ دور سے نظر آتے ہیں نا، اسی طرح جو ہے وہ ہر وہ چیز جو اپنے ہمسروں سے ممتاز ہو اس کے لیے آلام آتا ہے۔ بعض نامور ہستیوں کے لیے بھی آتا ہے، جو مشہور ہستیاں ہوتی ہیں نا آلام، وہ عام لوگوں کی نسبت جو ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں۔ پہاڑ، کیونکہ پہاڑ جو ہیں دور سے نظر آتے ہیں نا، جھنڈے کے لیے بھی آتا ہے، وہ ایک نمایاں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کشتیاں کیسی ہیں سمندر میں؟ جیسے کہ پہاڑ۔ آپ دیکھیں کبھی اگر آپ کو بیچ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو بہت سی کشتیاں، بہت سے جہاز جو سمندر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آپ شیپ دیکھیں نا، ایسے ابری ہوئی تو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایسے لگتا ہے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ سمندروں میں جو ہیں وہ کشتیاں ایسے چلتی ہیں جیسے کہ پہاڑ۔ ایشا، اگر وہ چاہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یسکن الریح، ساکن کر دے ہوا کو، ہوا کو روک دے، ساکن کر دے، سکون۔ فیزللنا، پھر وہ رہ جائیں، زلہ یزلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت کی تبدیلی۔ پھر وہ ہو جائیں رواقدہ، کھڑے ہوئے۔ اور رواقدہ جو ہے یہ ٹھہری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تھمی ہوئی چیز کو، اور راقد واحد ہے، راقد واحد ہے، رواقد جمع ہے۔ تو پھر وہ کھڑی ہوئی رہ جائیں، علی ظہرہ، اس کی پیٹھ پر۔ تو کون کھڑی رہ جائیں؟ وہ جو کشتیاں ہیں، وہ جو جوار ہیں، وہ سمندر کی پیٹھ پر، سمندر کے سینے پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ پہلے تو جاریہ تھی، چل رہی تھی، ہوا روک دی تو کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیتوں کی جمع ہے آیات، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ کہ انسان، یہ کوئی معمولی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر سنتے ہیں، आप इंटरनेट पर न्यूज पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि बड़े बड़े जहाज हैं, सारी मशीनरी मुअत्तल हो गई और वो जो है वो एक बुलबुले की तरह जो है वो समंदर के अंदर बैठ गए, डूब गए। कोई खराबी हो गई फनी और वो फनी खराबी ही आती रहती है और वो डूब जाते हैं। तो इस मिसाल के जरिए अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि हर कोई सबर नहीं ले, हर कोई सबक नहीं ले सकता। जिनके अंदर दो सिफात पाई जाती है ना वो इससे जो है वो सबक हासिल कर सकते हैं। वो कौन है? सबारिन शकूर, ये कुल सबारिन शकूर, जो बहुत सबर करने वाले हैं और बहुत शुक्र करने वाले हैं। मुबालगे के सीगे इस्तेमाल किए गए हैं, मुराद ये है कि जो जिंदगी के हालात और वाकयात पर संजीदगी से गौर करते हैं और वो देखते रहते हैं कि अगर हालात नासाजगार हो गए हैं, जैसे कि समंदर में हवाएं रुक जाएं और जहाज खड़ा हो जाए, तो ये हालात की नासाजगारी है ना, तो दुनिया के अंदर अगर उनके हालात खराब हो जाते हैं परेशान नहीं होते, वो समझते हैं कि इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहूं। तो जब हालात अच्छे होते हैं, जहाज चल रहा होता है तो भी वो अल्लाह का शुक्र करते हैं, और जब जहाज रुक जाता है तो फिर वो सब्र करते हैं। तो मोमिन का रवैया जो है वो इन दो रवैयों से हटकर नहीं होता, या वो सब्बार होते हैं और या फिर जो है वो कैसे होते हैं, शकूर होते हैं। तो आयत 48 में भी जो है वो पढ़ेंगे आप यही मजमून, वह आगे आप आयत 48 में पढ़ेंगी, व इन्ना इजा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फरहा बिहा व इन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसाना कुफूर, फ़इन्नल इंसाना कुफूर, तो फिर इंसान जो है वो निशुक्री करने लगता है। तो हमें क्या बात बताई गई कि मुसीबतें आने पर मोमिन क्या करता है? सब्र करता है। नेमतें मिलने पर मोमिन क्या करता है? शुक्र करता है। तो इन दो रवैयों से हटकर मोमिन का कोई और रवैया नहीं होता, है ना। तो इससे जो है ये बात जो है फिर समझ आती है कि हमारी जिंदगी में भी अगर रात काली है, रात लंबी है, मुसीबत के दिन है, जॉब नहीं है, या और कोई भी आजमाइश है, बीमारी आ गई है, किसी तरह की कोई भी आजमाइश है, तो परेशान ना हो, अल्लाह चाहेगा जब चाहेगा तो उस मुसीबत को हमसे हटा भी देगा, उसमें यकीनन कोई हिकमत है। तो बिलबिलाने ना लगें और तिल मिलाने ना लगें, आपे से बाहर ना हो जाएं, निशुक्रे ना हो जाएं, मायूस ना हो जाएं, कनूत ना बन जाएं, औ या यू भी कहुन्ना, वो तबाह कर दें इनको। और ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि वो वाकाफ जो है तबाही के लिए कुरान में 13 लफ्ज आए ना, हिलाक करना, तबाह करना, ये 11वां दर्जा है। कैसे हिलाक करना? आप पहले पढ़ चुकी हैं कि दो चीजों के दरमियान होने वाली जो हिलाकत है ना उसके लिए आता है। मसलन एक शख्स वहां पे आके खड़ा हो जाए कि अगर एक दाएं तरफ मुड़ता है तो आग का गड़ा है, और अगर वो बाईं तरफ मुड़ता है तो उधर खाई है, कुआं है, इधर ना आगे को ना पीछे को, ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन, आसमान से गिरा खजूर में अटका, है ना। तो असल बात क्या है कि दो चीजों के दरमियान हायल होने वाली चीज के लिए ये इस्तेमाल होता है। मसलन एक तरफ आग है, दूसरी तरफ सांप है, एक तरफ दुश्मन है और दूसरी तरफ डाकू है, तो गोया के वो बस मुसीबत ही मुसीबत में है। तो फिर क्या फरमाया? अब यू बिकुन्ना, या फिर वो तबाह कर दे इनको, बिमा कसबू, इसके सबब जो उन्होंने कमाई की। तो अल्लाह ताला चाहे तो दुनिया ही में उन पर उनको तबाह बर्बाद जो है वो कर सकता है ना। पीछे आप देखें, पढ़ा था आपने इन यशा युस्की निर्रीह, तो ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह ताला जैसे समंदर में जब हवा रुक जाती है तो जहाज भी रुक जाता है। अब वो चाहता अल्लाह ताला तो समंदर में वो जो जहाज था उसको गर्क भी कर सकता था, मुसाफिर सारे डूब जाते, ये भी तो हो सकता है ना। बस यही हुआ कि थोड़ी देर के लिए जो है वो हवा रुक गई है और जहाज चल नहीं रहा, और लोग हैं कि तिल मिला रहे हैं, नशुकरी कर रहे हैं, तो इतनी देर जहाज चलता भी तो रहा ना। समझ आ रही है बात की? तो जो भी जिस भी जगह हम खड़े हैं, इससे बड़ी मुसीबत भी हम पर आ सकती है, बड़ी आजमाइश भी आ सकती है। तो फिर अल्लाह क्या करता है कि चाहे तो तबाह कर दे इसके सबब जो कमाया उन्होंने, लेकिन वो क्या करता है? वह याफ़ुअन कसीर, और माफ कर देता है इसमें से बहुत। तो वो क्या करता है کہ بہتوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے کہ وہ بھنور سے نکال کر باخیریت ان کو ساحل سمندر پر لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, کشتی ساحل سمندر پر جا کر لگتی ہے. اب تین باتیں ہیں اللہ کے اختیار میں, اور ان تین باتوں میں سے جو بات چاہے اللہ جو ہے وہ کرے. اور پہلی بات کیا ہے کہ ہوا کو روک کر جہازوں کو سطح سمندر پر ہی ساکن کر دے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ وہ ان کو غرق کر دے. اور تیسری بات کیا ہے کہ ان کو ساحل سمندر پر لے جائے. تو اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ جو چاہے کرے, لیکن لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ظاہری پہلو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ کی نشکری کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ کا عفو درگزر ہے نا, اس لیے ہم زمین پر جی رہے ہیں. اگر اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی شخص بھی جو ہے وہ نہ جیتا, کوئی شخص بھی زمین پر رہ نہ سکتا. پھر فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ, اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو, يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں. اور یہاں پہ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ, اور جان لیں, اللہ جان لے اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں, مَا لَهُم مِّن مَّحِيص, اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی خلاصی. اور محیص جو ہے ہاں یا سواد سے, اور آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ ایسی جگہ جہاں تنگی سے نجات ہو سکے, تو کسی تنگی یا مشکل سے بچ سکے. تو محیص جو ہے یہ کیا ہے, یہ محیص میم شروع میں ہے, مصدر میمی, اور آپ دیکھ لیں پناہ کے لیے بھی آتا ہے اور پناہ گاہ کے لیے بھی آتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے مشکل سے نکلنے کی نہ تو کوئی پناہ ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے, کوئی اب ان کو جو ہے وہ پناہ دینے والا نہیں ہے. جیسے اب صحابہ میں سے جو کوئی ہجرت کر رہے تھے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کو بتایا تھا, تو ایک مکہ کا سردار گیا اور ان کو اپنی پناہ میں واپس لے آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ طائف گئے تھے, اور طائف میں جو ہے وہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے, کیونکہ آپ بہت پریشان تھے کہ مکہ سے نا امید ہو کر طائف کا سفر کیا, اور طائف والوں نے جو سلوک کیا اس سے تو مکہ والوں کی جرت اور بڑھ جائے گی. اور آپ زخمی تھے, آپ کے جسم سے آپ کے قدموں سے خون بہ رہا تھا, اور وہ دعا آپ اگر پڑھیں تو بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ نے طائف سے واپسی پر پڑھی ہے یا اللہ سے مانگی ہے. پھر جنوں میں سے گروہ آتا ہے اور آپ کی آیات کو سنتا ہے, آپ کی تلاوت کو جو آپ نماز میں کر رہے تھے, اور پھر وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے. تو جب آپ واپس آئے, آ رہے تھے تو پھر جو ہے وہ مکہ کا ایک سردار غالباً عدی تھا, وہ آیا اور وہ ہتھیار باندھ کر اور اپنی پناہ میں آپ کو لے کر پھر مکہ میں جو ہے وہ داخل کیا, کہ اعلان کر دیا کہ آج سے محمد میری پناہ میں ہے, کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کوئی ان کی طرف آنکھ سے گھور کر دیکھ نہیں سکتا. تو گویا کہ آپ ان کی پناہ میں آپ نے آئے, اور آپ ان کی بہت پھر قدر کرتے تھے. تو بہرحال تو جب مشکل ہوتی ہے تو جیسے کسی انسان نے کسی کو پناہ دے دی, یا پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کھو میں, پہاڑ میں, غار میں, قلعے میں جا کر پناہ لے لیتا ہے, تو نہ کوئی پناہ ہے اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے, اور یہ لوگ بڑی ہی مشکل میں ہیں جو مجادلہ کر رہے ہیں, شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, سبارن اور شکور جو ہے یہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرنے والے. تو یہ ساری آیات جو ہیں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بدلیں, اور بہترین جو ہے وہ طرز زندگی اختیار کریں, اور بہترین طرز زندگی ہے آمنوا وعملوا الصالحات, اور بہترین طرز زندگی ہے جو ہے وہ کیا ہے, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اور بہترین طرز زندگی جو ہے وہ کیا ہے, توبہ کرنا. اور بہترین طرز زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر جو ہے وہ شکر گزار ہونا. اور بہترین طرز زندگی کیا ہے جو اس آج کے سبق کا نچوڑ ہے, کہ من کانا یرید حرص الاخرتی نزد لہو فی حرصی, کہ دنیا میں جیئے, دنیا میں رہیں لیکن آخرت میں جیئے, جو کریں اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے, ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, اور آخرت کی بہترین تیاری کرنے والا بنائے. اور صحابہ جو تھے وہ آخرت کے لیے جیتے تھے, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.